نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 195 آیت نمبر 22 سے 46 سورة القصص. لیسن نمبر 195 آیت نمبر 22-46. تفسیر دیکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اگلا دور شروع ہوتا ہے. ابھی تک ہم موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے سلسلے میں جس مقام پر پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ وہ جوان ہو چکے ہیں اور اب ان کی ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ایک لیڈر کی ہونی شروع ہو چکی. کوئی بھی شخص ایک دم لیڈر نہیں بنتا, سب سے پہلے اس کو لوگوں کی فکر لگتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کروانا تھا, تو لہٰذا ایسے لوگ ایک دم کوئی درد مند دل لے کر نہیں پیدا ہو جاتے. پہلے ان کے دلوں میں انسانیت کا درد پیدا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اتنا درد تھا کہ کوئی برائی دیکھ نہیں سکتے تھے, کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسرے شخص کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے, انہوں نے اس کی مدد کرنی چاہی اور انجانے میں ان کا ہاتھ کچھ ایسی جگہ پہ لگا کہ وہ شخص اس سے مر گیا. موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک ظالم کی مدد نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ ایک انسان کو اپنے قوم قبیلے کا سمجھتے ہوئے اس کی مدد کر رہے تھے. اور بعض صفحہ قبیلے کی برادری کی محبت اس طرح غالب آ جاتی ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان میں واقعی کی خوبی ہے کہ نہیں. تو لہٰذا بات ہم پڑھ چکے کہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا. پہلے قتل کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپا دیا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ لی کہ اللہ میرے اس گناہ کو ڈھانپ لے, کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے. اور یہاں ہم نے دیکھا کہ بخشش یا اغفر کا جو لفظ ہے یہ اپنے اصطلاحی معنوں میں آیا, لٹرل میننگس میں آیا کہ اللہ چھپا لے, کسی کو کانو کان خبر نہ ہو, کیونکہ اس وقت جو بھی کام میرے سے ہوا یہ میری اپنی مرضی سے نہیں ہوا. لیکن اگلے دن پھر وہی شخص ایک اور شخص سے لڑ رہا تھا. اب وہ دوسرا شخص کون تھا اس پہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا اشکال ہو آپ کے ذہنوں میں. تو بعض کہتے ہیں کہ دوسرا شخص جو تھا وہ اسرائیلی ہی تھا, یعنی خود اپنے ہی ہم مذہب شخص سے لڑ رہا تھا, اور تورات میں ایسا آتا ہے. لیکن قرآن پاک کی اور اللہ کے نبی کی احادیث کو ساتھ رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے دن پھر اس شخص کا جھگڑا فرعونی اور اس خود چونکہ وہ اسرائیلی تھا اس سے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اب موسیٰ سمجھ گئے کہ کل بھی اسی سے لوگ لڑ رہے تھے کہ آج بھی کوئی اسی سے لڑے گا. تو وہ فوراً بھانپ گئے کہ یہ شخص خود ہی لڑاکا ہے یا خود اس کے اندر ہی کچھ ایسی کیفیات ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جھپٹے کہ تم کیا کر رہے ہو بھائی, کل ایک سے لڑ رہے تھے دوسروں سے لڑ رہے ہو, انک لغوی یون مبین. اب یہ جملہ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو کہ تم پھٹکے ہوئے ہو, کہ تم قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے کو شور بنائے ہوئے ہو. بعض کہتے ہیں قال له موسیٰ, اس نے کہا تھا موسیٰ کو کہ تم بھٹکے ہوئے, یعنی اس نے اپنی جان بچاتے ہوئے موسیٰ کے سر پر الزام دھر دیا کہ آپ تو آج پھر مارنے آ گئے حالانکہ کل آپ ایک شخص کو مار چکے ہیں. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر قتل کا الزام تھا. اب ایسے حالات میں جبکہ کچھ سمجھ نہ ہے کرنا کیا ہے کدھر جانا ہے, اندھیروں میں اللہ تعالیٰ ایک روشنی کی کرن ڈالتے ہیں. ایک شخص نے ان کی خیر خواہی کی, یہ کون تھا ہمیں اس سے کوئی زیادہ سروکار نہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ایک انسان سچا ہوتا ہے, وہاں یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا, نوٹ کر لیں یہاں وہ نقطہ, وہ سچے تھے, اللہ تعالیٰ نے گھر کے شاہد سے گواہی دلوائی. یہاں پہ حضرت موسیٰ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرعونی قوم کے ہی ایک شخص کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیا. ہم سب کے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ انسان اگر حق پر ہو تو بہت زیادہ گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے. اب یہاں سے آگے جو ہماری آج کی کہانی ہے وہ کیا ہے کہ موسیٰ پر قتل کا الزام بھی ہے اور گھر بار سے دور ہو رہے ہیں, سمجھ نہیں آیا کیا کریں. اگر مصر میں رہتے تو مصر کی حکومت کے زیر تحت وہ قتل کے مقدمے میں پھنس سکتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب کے اختیار کیے کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَن, اور جب آپ روانہ ہوئے مدین کی طرف. یہ جو تلقا کا لفظ ہے نا یہ وہی ہے جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے, لقا طرف حرف ہے یہ, یعنی بس ایک طرف چل پڑے, سائٹ کہہ لیں کسی طرح بھی, اس کو آپ اپنی لینگویج میں سمجھ سکتے ہیں, یعنی ڈائریکشن کے معنوں میں. مدین ایک شہر تھا جو مصر سے ایک الگ شہر تھا. ملک شام کا ایک شہر تھا اور مدین بن ابراہیم کے نام پر تھا یہ شہر۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تو بہت معروف ہیں نا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ تیسرے بیٹے تھے مدین، جو آپ کی بیوی قطورہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ چونکہ فرعونی حکومت سے خارج تھا، مصر سے مدین کی مسافت 8 منزل کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرف جب چل پڑے، پہلے کبھی گئے بھی نہیں تھے، بے سر و سامان بھی تھے، توشہ پاس کوئی نہیں، سامان نہیں، راستہ نہیں، کچھ بھی تو معلوم نہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک راؤنڈ اباؤٹ پہ ایک شخص گھومتا ہی رہے، ادھر جائے ادھر جائے۔ اور جب چل رہے ہیں تو اب وہاں جا کر کیا کریں؟ قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف۔ بہت خوبصورت بات ہے یہ کہ ایسے مشکل حالات میں بھی کس کا دل جمع رہتا ہے؟ جس کا اللہ سے سچا تعلق ہوتا ہے۔ عسى کا لفظ یہاں شاید کے نہیں، یقین کے معنوں میں۔ سچے مومن کی ایک علامت ہے، اور وہ کیا ہے؟ حالات کتنے ہی نا ساز کیوں نہ ہو جائے، اس کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ وہ اس مشکل کے پیچھے آنے والی خیر کا متلاشی ہوتا ہے، جیسے کوئی کسی دیوار کے پیچھے یوں انگوٹھے اٹھا اٹھا کے، انگلیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہے نا کہ یہ جو دیوار اس وقت میرے سامنے کھڑی کر دی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ بالکل یہ سچے مومن کی علامت ہے۔ آپ، میں، ہم سب اپنے اپنے ایمان کا جائزہ اپنے اپنے حالات پہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے، زندگی دھوپ اور چھاؤں ہے، خوشی غم اس زندگی میں رہے گا، حالات ہمیشہ ہماری مرضی کے نہیں رہیں گے۔ کسی کو سردی پسند ہے، ہمیشہ سردیوں کا موسم نہیں رہے گا، کسی کو گرمیاں پسند ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا ایک انسان اپنے ایمان کی بنیاد پہ تقدیر کو قبول کرتے ہوئے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہوئے، ہمیشہ مشکل حالات میں پر اعتماد ہوتا ہے۔ کبھی اپنے چہرے مہرے سے، حال حلیے سے لوگوں کے سامنے مسکین نہیں دکھتا، لوگوں کے سامنے ایسا چہرہ حال حلیہ نہیں رکھتا کہ لوگوں کو اس پہ ترس آنے لگے اور ان کی ہمدردیاں لے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا۔ خودی کیا ہوتی ہے؟ میں، خودی، انا، یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ کیا حال ہے آپ کا؟ بیمار ہے؟ نہیں، ٹھیک ہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے لے کہ میں بیمار ہوں؟ اچھا، آپ پہ کوئی پریشانی آئی ہے؟ نہیں، الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ انتظار الفرجی من خیر العبادہ، کشادگی کا انتظار، اچھے دنوں کا انتظار عبادت کی بہترین قسم ہے۔ یعنی اگر آپ آج کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں اور آپ بالکل مطمئن ہیں کہ اس کے بعد بہت بڑی خیر آنے والی ہے، تو آپ سمجھے کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ عبادت کی حالت میں ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اور یہاں دیکھیے کہ یہدینی کا لفظ دونوں معنوں میں آئے گا۔ ہم سورۃ فاتحہ سے یہ چیز پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہدایت مختلف قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دنیاوی معاملات کی ہدایت، یہاں موسیٰ کو اس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ راستہ نہیں پتہ، آپ کہہ لیں کہ لاسٹ ہیں، گوگل میپ ان کے پاس نہیں ہے، یاہو میپ نہیں ہے، جی پی ایس ان کے پاس نہیں ہے، راستے ان کو نہیں پڑھنے آتے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف دنیا کا راستہ دکھانا نہیں ہے۔ اسی آیت پہ ایک بہت پیارا چھوٹا سا ٹاپک میں نے شیئر کیا تھا اپنے آج کی باتوں میں سے کسی دن، کہ سچا مومن کون ہوتا ہے؟ جس کو دنیاوی حالات میں بھی آخرت کی سوچ ہی رہے، آخرت کی فکر لگی رہے۔ تو اس میں یہی بات ہم نے دیکھی تھی کہ یہاں اگر اس کا صرف یہ معنی لے لیا جائے نا کہ یہدینی سواء السبیل، اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے، کون سی روڈ جاتی ہے مدین پہ، کون سی ہائی وے ہے، کون سی ڈائریکشن لینی ہے، تو یہ بڑا چھوٹا سا معنی ہے۔ بلکہ موسیٰ نے تو کہا اب کیا کروں، کدھر جاؤں، کس طرف میرا معاملہ ہو، کیا ہو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ مجھے ہی سجھائے گا۔ یہ بھی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ میں ایسا وقت آ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر انسان اپنے آپ کو بالکل سبمٹ کرتے ہوئے سرنڈر کر دے، ٹوٹل سبمیشن، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ خود سپردگی کے عالم میں، توڑ کے رکھ دے اپنے آپ کو اور کہہ دے میرے اللہ تو نے مجھ سے جو کرانا کرا لے، تو نے مجھے جدھر لے کے جانا ہے لے جا، تجھے پتہ ہے میں کس قابل ہوں، بس تو مجھے ضائع نہ کرنا۔ یہ ہے یہدینی سواء السبیل۔ اور یہاں وہ بندگی کی کیفیت بھی ذہن میں رکھیں جو امام غزالی کے نزدیک عبودیت یا بندگی کیا ہے، کہ بندہ اپنا آپ اللہ کے ہاتھ میں ایسے دے دے جیسے مردہ اپنے آپ کو نہلانے والے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. ہم اپنی کوششوں سے وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے جو دعاؤں سے کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ کو دعا کی طاقت بھی ملے گی کہ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ شاید ڈالر اور کرون اور پاؤنڈز اور فلاں کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اس سے کچھ خرید سکیں. موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آپ کی ہماری زبان میں ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں تھے, لیکن دعا کی طاقت, دعا کی ویلیو نے ان کو کہاں پہنچا دیا. اب اس کا اگلی آیتوں میں ہمیں منظر دیکھے گا. اور روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو مدین میں پہنچے تھے تو یہ علاقہ آج کے دور میں البد کہلاتا ہے. الف لام با دال, دال پہ جزم اور عین, ایک چھوٹا سا قصبہ آباد ہے وہاں پہ, اور شروع سے اس کو مدین کہتے تھے, پھر اس کا نام بدلا گیا. بعض یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے نام پہ عمارات بھی موجود ہیں, کھنڈرات موجود ہیں. وہاں دو اندھے کنویں موجود ہیں, اور کہتے ہیں کہ انہیں میں سے شاید ایک وہ کنواں تھا جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. بہرحال ولما, اور جب ورد اما اب مدین, جب آپ پہنچے مدین کے پانی پر. وردا کہتے ہیں پانی پر پہنچنا, پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ لفظ بے صرف دل مرفود. تو وردا پانی پہ جانا, پانی لینے کے لیے, پانی کا سلسلہ ضرور ہوتا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلتے گئے چلتے گئے, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. کہتے ہیں راستے میں درختوں کے پتے کھاتے رہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ سب سے پہلا ابتلا تھا, پہلی آزمائش تھی, امتحان تھا. سورۃ طٰہٰ میں تم پڑھ چکے نا کہ وفتناک فتونا یا موسیٰ, اے موسیٰ ہم نے تجھے بڑا ہی آزمایا. ثم جئناک بقدر, پھر تو ہمارے اندازے پہ پورا اترا, پھر تمہارے اسٹینڈرڈ کا بنا. جیسے کوئی بہت بڑی کمپنی کسی کو ہائر کرتی ہے نا, تو پہلے خوب ٹیسٹ لیتی ہے, پھر کہتی ہے یہ بھی ٹیسٹ لے کے آئیں, جائیں یہ کورس کر کے آئیں, یہ کریں. ہمارے مسلمانوں میں تو اس کا تصور نہیں ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں اپنے امپلائیز کو ایک دم تھوڑی جاب دے دیتی ہیں, اس سے پہلے کتنے زیادہ ان کو چھوٹے کورسز کرنے پڑتے ہیں. جائیں آپ پبلک ریلیشنز کا کورس کر کے آئیں, جب وہ کر کے فلی اسکلڈ ہوتے ہیں بلکہ اس کے پیسے بھی دیتی ہیں کہ جائیں آپ یہ سیکھیں, پھر آپ ہمارے لیے اتنے سال کام کریں گے. تو یہ سارے مرحلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی اپنے کام کروانے کے لیے. آزمائشوں اور امتحانوں میں دلوں کے کھوٹ دور ہوتے ہیں, لوگوں پہ لگی ہوئی نظریں ہٹ جاتی ہیں, انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ صرف میرے کام آنا ہے تو اللہ نے آنا ہے. اور یہ وہ سوچ ہوتی ہے جو بندے کو پھر کام کرنے کے قابل کرتی ہے, کوئی چیز میرے کام نہیں آئے گی. اگر یہ جملہ بندہ دن میں کم سے کم 5 بار خود کو دہروا لے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اپنے لیے بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہو جائے گا, جس کو آپ کہتے ہیں نا کنوکشن کے ساتھ پھر انسان اپنی جنت کی راہوں پہ چلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا, ابھی تک تو آپ دیکھیں نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں نا, ایک شاہی خاندان کے فرد کی حیثیت سے شہزادے ہی ہوں گے نا جو ادھر ادھر جاتے ہوں گے. کل کا بادشاہ آج کا فقیر دکھ رہا ہے, کل کا گاڑیوں میں بیٹھنے والا شخص آج سڑک پہ بیٹھا ہوا چل رہا ہے, اور اس کے پاس نہ گھر ہے نہ کھانا ہے نہ کپڑے ہیں. اتنے میں پہنچے تو ایک کنواں دیکھا. ماں مدین جہاں کنویں کے لیے آیا, ماں پانی کو کہتے ہیں, مدین کا شہر تھا. اس دور میں پانی کے لیے انتظامات اس طرح کے نہیں تھے جو آج ہیں, بلکہ کنووں سے لوگ پانی لاتے تھے, دور سے جا کے پہاڑی مقامات پہ چشموں کے پاس سے پانی لایا جاتا, دریاؤں کے کنارے لایا جاتا. اسی طرح اس دور میں بکریاں چرانے کا رواج عام تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کیا دیکھا, وجد علیہ امتم من الناس, وہاں لوگوں کا ایک امبوہ دیکھا. یہاں امتن کا لفظ گروہ کے معنی میں, یعنی بھیڑ, بہت زیادہ کراؤڈڈ, بہت زیادہ رش دیکھا کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ لوگ, یسقونا, کہ وہ پانی پلا رہے ہیں. اب دیکھیے اگر آپ کو صرف یہ لفظ یسقون آ جائے ترجمے کے لیے تو کیا کریں گے, وہ پانی پیتے ہیں؟ نہیں, یسقون پلانا, وہ پانی پلا رہے تھے. وہاں کس کو پلا رہے تھے؟ جانوروں کو پانی پلاتے تھے لوگ, اپنے اپنے جانوروں کو لے کے آتے تھے, پھر لائنیں لگتی تھی اور وہاں پہ پانی پلا دیا جاتا تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ تھکے ماندے تو تھے ہی, اب ذرا سوچے سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کی, لیکن دل کے اندر جذبہ خیر کتنا ہے, خدمت خلق کا جذبہ کتنا ہے, اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے دوسروں کے لیے کتنا جینا چاہتے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ رَأَتَيْن, پھر دیکھی انہوں نے اس گروہ سے الگ تھلگ دو عورتیں, کیا کر رہی تھی, تزودانی, وہ روکے ہوئے تھیں اپنے ریوڑ کو، یعنی بکریوں کو، اپنیوں کو دور کیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ یہ اتنے لوگ اس کنویں سے پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو، اور یہ دو لڑکیاں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو لے کے کھڑی ہیں، اور بالکل ان کے ساتھ اختلاط نہیں، کوئی مزاحمت اور کشمکش کرنا نہیں چاہتی، اور اپنی عزت کو بچاتے ہوئے الگ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انسانی ہمدردی کے جذبات کے تحت جا کے پوچھا، قالا ما خطبکما، کیا ہے مہم تمہاری؟ خط کا لفظ پیچھے ہم پڑھ چکے، خاص مہم کے لیے آتا ہے، یعنی کیا پرابلم ہے، کین آئی ہیلپ یو، تو خط شان اور حال کے معنوں میں آتا ہے جبکہ وہ کوئی مہم ہو۔ قالتا، وہ دونوں بولی، دیکھیے قالت ایک عورت بولی، قالتا دونوں بولی، لا نسقی، ہم نہیں پانی پلاتی، کب تک، حتی یصدر الرياء، یہاں تک کہ چلے جائیں، ہٹ جائیں چرواہے۔ الرياء کا جو لفظ ہے نا، یہ را ان کی جمع ہے، حدیث میں بھی آتا نا، کلکم راعین، را الف عین، راعین کی جمع، مراد شیفرڈ، چرواہے۔ کہنے لگی کہ ہم مردوں میں نہیں گھستی، ہم الگ رہتی ہیں، اور جب سارے پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو جو بچا کھچا پانی ہوتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا دیتی ہیں، اور ساتھ ہی وجہ بتاتی ہیں کہ کہیں یہ نہ سوچ لو کہ ہمیں بڑا شوق ہے یہاں آنے کا، اور ہم آ گئی ہیں جاب کرنے کے شوق میں، اور ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کا شوق ہے۔ کہنے لگی نہیں، وہ ابو نہ شیخن کبیر، اور ہمارے باپ والد بہت بوڑھے ہیں۔ اشارہ اس میں خود ہی دے دیا کہ بھائی کوئی نہیں ہے، باپ ہیں، اور اس مجبوری میں ہم باہر آ چکی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ رحم آیا، کسی بھی صاحب درد انسان کو ایسی بے بس عورتیں اور ایسی باحیا عورتوں پہ رحم آ جاتا ہے جب وہ ان کو مجبوری کے حال میں گھر سے باہر نکلتا دیکھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت کی حفاظت بھی کرنا چاہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ زیادہ بات نہیں کری، بلکہ فسقا لہم، بس پانی پلوا دیا ان کے لیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ مرد تھے، مضبوط تھے، آگے آپ پڑھیں گے کہ قوی اور امین کا لقب پانے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بکریوں کو لے کے یوں گھسے، اتنا بڑا پتھر تھا جس کو کئی آدمی مل کے اٹھاتے تھے، حضرت موسیٰ نے اکیلے میں اٹھا کے پتھر کو ہٹایا، نیچے سے پانی نکلا، بکریوں نے پانی پی لیا، پلا کے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، نہ احسان، نہ فالتو بات، نہ لمبی چوڑی کہانی۔ ثم تولی الی الظل، پھر آ کے بیٹھ گیا ایک سائے کی طرف، تھکے ہوئے بھی تھے، کام بھی کیا، محنت بھی تھی، اور ایک درخت کے سائے میں آ کے بیٹھ گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، عرض کرنے لگے، میرے مالک، واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ نہ گھر تھا، نہ روٹی تھی، نہ کپڑا تھا، نہ مکان تھا، تنہائی، پردیس، قتل کا الزام تھا، کون سی نعمت نہیں تھی جس کی موسیٰ کو ضرورت ہو؟ ہر چیز کو ضرورت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنا کچھ مانگنا تھا تو کہا اللہ تعالیٰ من خیر، یا من خیر کو ہائی لائٹ کر لے، نکرہ میں آیا ہے، اور من میں نے سے، یعنی اللہ تو مجھے جو بھی دے گا مجھے وہ سب کچھ ہی چاہیے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی فقیر آواز لگائے تو آپ کہتے ہیں بابا کیا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں جو بھی ہے دے دو، سب کچھ ہی چاہیے، بھوکا بھی ہوں، سردی بھی لگ رہی ہے، یہ رات گزارنے کو جگہ بھی چاہیے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ کبھی انسان حالات کے اس چکر میں آ جائے، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کیا مانگوں اور کیا نہ مانگوں، اور واللہ ہی ایسے حالات آتے ہیں زندگیوں میں، کیا مانگو، ایک چیز پوری کی تو دوسری نہیں، دوسری نہیں، تیسری نہیں، تو کہا ایسے وقت میں یہ دعا واقعی بندے کو سب کچھ دلا دیتی ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کس ایک دعا کی کتنی برکتیں ہیں کہ موسیٰ کو گھر، بیوی، کھانا، شادی، سب کچھ مل جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی ذات کہ جو بندے کو اس وقت پکڑتی ہے جب سارے چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اور یہ مقام دلانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندے کو ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ہم جب لوگوں کی بھیڑ میں جیتے ہیں نا، کبھی ماں ہمارے کام کر رہی ہے، کبھی باپ ہماری مدد کر رہا ہے، کبھی بھائی کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے یہ مضبوط سہارے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی ان پہ نظریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک دفعہ امتحان لیتا ہے کہ کس نے حقیقت میں اللہ کو الہ مانا ہے، کس نے اس کو رزاق مانا، کس نے اس کو مالک مانا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام وہاں آ کر بیٹھ گئے اور یہ بات کر کے اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ یہ چیز ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی دلیل ہے. یہاں دیکھیے لفظ انزلتا آیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا گرامر کو سمجھنے لگے ہیں تو انزلتا ماضی کا سیگا ہے، حالانکہ مستقبل کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو کچھ تو مجھے دے. تو عربی زبان میں کبھی کبھی ماضی کا سیگا بول کر مستقبل کی بات مراد لی جاتی ہے، جس سے بات میں شدت پیدا ہوتی ہے. سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت پہ بھی بات کر چکے اس پہ کہ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈن ڈن ڈن، ہو گیا سودا، حالانکہ وہ ہوا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں دلانے کے لیے یہ بات کی. اب اس سے بات میں آگے کیا ہوا اس کو تو ہم آگے دیکھیں گے کیونکہ اسٹوری ہے، لیکن تھوڑی سی بات ہم یہاں عورتوں کے گھر سے نکل کر کام کرنے کے بارے میں بھی کریں گے. یہاں دیکھیے کہ عورتیں کام کے لیے نکلی، بکریاں چرانے ایسے ہی جیسے آج کی جاب ہے، منی پرابلم ہوگا. منی پرابلم نہ بھی ہو تو بکریاں اس دور کے اصل میں فیکٹریاں ہی ہوتی تھیں، ان کو پہلے سارا دن چراتے، پھر پانی پلاتے، پھر جا کے ان کا دودھ لیتے اور دودھ بیچ کے لوگ گزارا کرتے. پہلی بات اس سے یہ پتہ چلتی کہ عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری تو نہیں ہے. اللہ نے جو عورتوں کو حقوق دیے نا، ویمن رائٹس، اس میں یہ پہلا رائٹ یہ لکھ لیں کہ عورت کے اوپر معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی. یعنی اگر عورت کوئی کما کے لاتی نہیں ہے تو وہ کل گناہ گار نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے. اس کے برعکس ایک مرد صحت مند ہوتے ہوئے، سلامت ہے، عقل موجود ہے، جسمانی عیب کوئی نہیں، پھر بھی گھر پڑا رہے اور کام نہ کرے تو وہ کل قیامت کے دن جواب دہ ہوگا. دوسری بات چاند سے یہ پتہ چلی کہ گو کہ اللہ نے یہ حق دیا ہے عورت کو، میں کہتی ہوں یہ کوئی مسئلہ فتوے کا نہیں ہے، تقوی کا مسئلہ ہے کہ عورت جاب کر سکتی ہے کہ نہیں. میں کہتی ہوں یہ اللہ نے ایک حق دیا ہے. کل میں کہیں تھی تو ٹیلی ویژن پہ سلائڈ چل رہی تھی کہ آج شاید عالمی دن ہے عورتوں کا، وومنس ڈے ہے پوری دنیا میں، اور اس کے اسپیشل پروگرام ہوں گے. تو میں ایک لمحے کے لیے صرف گزرتے ہوئے میری نظر سے سلائڈ پڑی کہیں سے، تو میں سوچ میں پڑ گئی کوئی ہو جو ادھر آ کے سورۃ نساء کی چیدہ چیدہ باتیں ان کو بتا دے کہ اللہ نے تو سال میں ایک دن عالمی دن نہیں دی عورتوں کا، عورتوں کے تو 365 دن عالمی دن کے اندر آتے ہیں. تو بہرحال اگر کبھی مجبوری ہو تو عورت کام کر سکتی ہے، یہاں دوسری بات یہ پتہ چلی. لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں، جس میں ایک کنڈیشن تو ہمیں یہاں سمجھ میں آ گئی کہ ابو نہ شیخن کبیر، مراد یہ ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. ابھی آگے ہم دیکھیں گے کہ باپ ان کے بوڑھے بھی تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے نابینا بھی تھے. دوسری بات دیکھیے کہ بھائی نہیں ہے، تو کوئی دوسرا ریسورس نہ ہو، ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے عورت کو نکلنا پڑے، تعیشات زندگی نہیں. یہ بھی جملہ نوٹ کر لیں. آج کئی عورتیں جو پورے دھڑلے سے جاب کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم تو اپنے شوہر کی ہیلپ کے لیے نکلے ہیں. کیا ہیلپ ہے؟ کہ وہ ایک کے بجائے دو گھر خرید لیں، اب ذرا سونے کے سیٹ اور بنا لوں اور اپنا پاکٹ منی خود بنا لوں. تعیشات نہیں، ضروریات. اللہ نہ کرے کسی کو مشکل آئے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ہمارے تو غریب لوگوں میں کلچر ہی یہ بن گیا کہ مرد گھر بیٹھ کے چرس پیتے ہیں یا تاش پتے کھیلتے ہیں، اور عورتیں غریبیں گھروں میں جا کے کپڑے برتن دھوتی ہیں. اکثر آپ دیکھیں جو ماسیاں کام کرتی ہیں ان کے شوہر کام نہیں کرتے، پہلے خود کرتی ہیں، پھر بچیوں کو ساتھ لگاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بچیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن مرد نہیں کام کرتے. پھر جس لڑکے سے اس بچی کی شادی کرتی ہیں وہ پھر ایک گھر جماعت بن کے وہ بھی اس بچی کے اور اس کے آنے والے بچے بھی اس عورت کے ذمے پڑتے ہیں. یہ انتہائی بڑا ظلم ہے. اور اگلی شرط کیا ہے کہ عورت جب کرے گی، پہلا اسٹیپ کیا کرنا چاہیے کہ عورت جب بھی گھر سے نکلے کوئی کام کرنے، وہ کام کرے جو عورت کی فطرت کے قریب ہے. مثلا عورت اپنی فطرت سے ماں ہے، ممتا اس میں ہے، رحم کے جذبات ہیں، اور پرورش اور تربیت کا مادہ عورت میں بہت ہوتا ہے. تو عورت کو اگر جاب کرنی ہے نا تو اس کو ہمیشہ فرسٹ پرائرٹی پہ وہ جاب کرنی چاہیے جس میں اس کا بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہو. نمبر ایک، فرسٹ سب سے بیسٹ جاب عورت کے لیے بچوں کے ساتھ جاب کرنا ہے. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ اس کی عورتوں کے ساتھ انٹریکشن ہو. مردوں کے ساتھ عورت کا انٹریکشن یہ انتہائی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جس طرح استرار کی حالت میں خنزیر کا گوشت بھی کوئی کھا لے تو وہ کھائے، اس حد تک عورت کو اپنے اوپر لینا چاہیے. کوئی ایسی جاب جس میں دوسرے مردوں سے، نمبر ایک اختلاط ہو، اختلاط کہتے ہیں مکسنگ کو. دوسری بات، جہاں کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا پڑے. پہلی صورت کیا ہے، جیسے ہمیں یہاں دکھ رہی ہے کہ اب عورتوں کو پانی تو پلانا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے بھی الگ رکھا. مثال ہے کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں بہت سارے مرد اور عورتیں بھی کام کرتی ہیں، یہ چیز. دوسری صورت کیا ہے کہ تنہائی ہو، مثلا عورت کسی ڈاکٹر کی سیکرٹری بن گئی، کسی کی پی اے بن گئی، کسی کی آفس سیکرٹری بن گئی، ہرگز اس کی اجازت نہیں. نہ صرف یہ کہ باس اور سیکرٹری ایک کمرے میں ہو, بلکہ بعض ایسے بھی رومز ہوتے ہیں کہ جس میں دو ورکر بھی ایک ہی روم میں ہوتے ہیں. اور اب دیکھیے کہ جابس کو جو ہم ڈفرینٹ چیزوں میں دیکھتے ہیں آج کے دور میں ڈفرینٹ ہیں. ایک یہ کہ آپ بالکل بند کمرے میں ایک عورت اور مرد کو بٹھا دیتے ہیں, یقین کریں کہ خرابیاں ہی نکلتی ہیں. اکثر وہ اپنے بال ہی کنگھی کرتے رہتے ہیں اور عورتیں شیشہ دیکھ کے لپسٹک ہی ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں. لیکن بعض جابس جس کو انتہائی دکھ کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے ایسے بھی ہیں کہ جہاں برملا, جہاں بالکل کیا جا سکتا ہے کہ عورتیں عورتیں رہیں مرد مرد رہیں, وہاں ایک کاؤنٹر پہ عورت کو بٹھایا جاتا ہے, ایک پہ مرد کو بٹھایا جاتا ہے. مجھے اتفاق ہوا, اپنے ملک کی بات ہے, ٹکٹ لینی تھی کوئی ٹریول ایجنسی میں گئی, بالکل چھوٹا ہے ہمارے اس ہال سے بھی آدھا کمرہ ہوگا, اور اس میں انہوں نے اس طرح سے سٹنگز کی ہوئی تھی کہ ایک عورت ایک مرد, ایک عورت ایک مرد, اور ان کی چھچوری حرکتیں, اور انتہائی مجھے تو کراہت آ رہی تھی. بالکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا, کم پڑھے لکھے لوگ جس قسم کا گیٹ اپ ہوتا ہے نا, وہاں اس کا وہ ماحول تھا. حالانکہ وہ ہم ضرورت کے لیے گئے, لیکن ناگوار حد تک مجھے برا لگ رہا تھا. یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے. عورت جائے کرے تو پھر اپنی آئیڈینٹی کو لوز نہ کرے. پھر آپ یہاں دیکھیں گے کہ عورتیں جو ہیں یہ جب گئیں تو وہ ساری شرعی پابندیاں اختیار کرتے ہوئے گئیں جو اسلام نے عورت پر گھر سے نکلنے میں لگائیں. آپ کو پوائنٹس کے ساتھ لکھا دوں گی انشاءاللہ تعالی سورۃ الاحزاب کی آیت میں وقر نفی بیوتی کن میں 9 پابندیاں شریعت نے اس عورت پہ جو دی ہیں. تو بہرحال اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرے. اور پھر اگلی بات ہے کہ اگر عورت گھر سے نکلی ہے جاب کے لیے تو جس کام کے لیے نکلی ہے بس وہ کرے, پیسے کمانے نکلی ہے نا, پھر وہاں دوستیاں نہ کرے, پھر وہاں کی پارٹیاں, وہاں کی میٹنگس, وہاں کے ٹرپس. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عورت اور مرد کا فرق ہی مٹ جاتا ہے, کوئی کہانی نہیں, کوئی ایسی نہیں ہے. اب یہاں بات چونکہ ایک نبی کے ناطے سے اور ان لڑکیوں کے ناطے سے ہو رہی ہے, بالکل زیب نہیں دیتا زبان کو کہ کوئی ایسی بات کی جائے. لیکن آپ بتائیں کہ ہماری فلمیں اور ہمارا میڈیا کیا پکچرز دکھاتا ہے؟ کسی پنگھٹ پہ لڑکیاں کھڑی ہیں, گھڑے ہاتھ میں ہیں, سج سنور رہی ہیں, اچھلتی کودتی شرماتی لجھاتی ایک دوسرے کو لڑکوں کی طرف مائل کرتی بھی دکھتی ہیں. اور جب ایسی چھچوری حرکتیں ہماری فلموں میں دکھائی جاتی ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید مجبوری کی حالت میں بھی نکلیں تو وہاں جا کے بھی کسی لڑکے کو دیکھ کے گانا ہی گایا جائے گا. ہماری فلموں نے کیا گلیمرائز کیا ان چیزوں کو, اور پھر وہاں جا کے چھیڑ خانیاں اور لڑکوں سے نظریں ہوتی ہیں. شریف لڑکیوں کا یہ حال نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نہ تو دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا کہ اب کب ملو گی, کوئی فالتو بات کرتے نہیں دکھے موسیٰ علیہ السلام. اس سے ایک سائڈ پوائنٹ اور نوٹ کیجئے کہ ایک مرد ایک عورت کی مدد کر سکتا ہے, اور الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشروں میں یہ چیز موجود ہے. کوئی بھی کسی کو عورت کو ایسا کام کرتا دیکھے جو عموماً عورتیں نہیں کرتی, مثلاً ٹائر پنکچر ہو گیا یا کوئی سامان اٹھائے میں, تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کی مدد کریں. یہ اچھی بات ہے, ہماری سوسائٹیز میں عورت کا زیادہ لحاظ ہے. میرا خیال ہے کہ ادھر بھی ہوگا. عموماً یہ چیز مردوں کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں راہ و رسم نہیں بڑھانے کی ضرورت ہوتی. کوئی سامان اٹھانا ہے, کوئی ایسی کام ہے, تو ایسی چیزوں میں جب ہم کسی چیز کو مس یوز نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیتے ہیں. ہر بندہ اپنے حالات کے مطابق کر سکتا ہے کام. لیکن بہرحال بات یہاں ختم ہوئی, عورتیں جو تھیں وہ اپنے گھر میں گئیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں بیٹھے تھے. اب عورتیں جب گھر گئیں تو باپ نے کہا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئیں, کیونکہ عورتیں اینڈ پہ جاتی تھیں. یہ بات کہتے ہوئے بھی میرے ذہن میں منظر آ گیا خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو بوسہ لینے کا. یہ بیچاریاں اپنے جانوروں کو پالنے گئی ہیں, پانی پلانے گئی ہیں اور سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں, اور بعض ہماری خواتین عبادت کرنے جاتی ہیں اور یوں مردوں کو کونیاں مار کے اندر سے نکل جاتی ہیں کہ ہم حجر اسود کا بوسہ لینے جا رہے ہیں. اس عبادت سے کیا فائدہ ہوگا؟ عورت کو ہر ممکن اپنے آپ کو مرد سے غیر محرم سے اس طرح دور رکھنا چاہیے, غیر محرم کیا, محرموں سے بھی جسمانی ٹچنگ کو اس طرح دور رکھنا چاہیے جیسے آپ بجلی کے کرنٹ سے ڈرتے ہیں. کھلی تار کہیں پڑی ہو تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا نا, اسی طرح ایک عورت اور ایک مرد کا آپس میں ٹچ کرنا اتنا سنگین مسئلہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کسی کے جسم کو ہاتھ لگائے, جیسے مصافحہ کرنا جس کو ہمارے یہاں بڑے پیار سے شیک ہینڈ کہتے ہیں, فرمائے کہ جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں رکھ لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک غیر محرم ایک محرم کے ہاتھ کو چھوئے یا جو بھی ایک اس میں. پھر اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں الحمدللہ, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی, کہیں کوئی پھنس گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو نکالنا ہے, देखिए, जो लोग नेगेटिव चीज़ों को लेते हैं ना, वो फ़ौरन इस जुमले को लेके कहेंगे, हाँ बस इतनी रिजिड बातें हैं, हम नहीं पढ़ते कुरान। हालांकि अगली बात नहीं सुनते कि मजबूरी और एक आम हालात जो होते हैं उसमें फ़र्क होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों की मदद की, नाम तक नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। अब इसकी दलील क्या है? लड़कियाँ घर गईं, बाप ने कहा भाई आज जल्दी क्यों आई? वहाँ एक अजनबी आया हुआ था, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन था बड़ा अच्छा। कैसे? कहा कि उसने हमारी मदद की। बाप ने कहा अच्छा, तो तुमने उसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं? बाप अक्लमंद थे, रिवायात में आता है कि ये वही हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है जिनको एक कौम की तरफ भेजा गया था। कहा तुमने उसको पहली दफ़ा देखा है? हाँ। कहाँ, पहले कभी वैसा देखा नहीं, इसका तो अजनबी है, तो अजनबी है तो भूखा होगा, मेहमान नवाजी तो अरबों का कल्चर थी। कहा उनको लेकर आओ।